امام خس ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے
اللہ اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون توحيد إلهي چند أقسام بيان کیا ان اقسام کے انتخاب کا اہم وجہ یہ تھا کہ اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. توحید در محبت کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. اگر ہمارا سب سے بڑا محبوب خدا ہوگا تو ہمارے تقریباً سارے مشکلات حل ہوگا. توحید در خوف کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. اگر ہمارا خوف سب سے زیادہ خدا سے ہو تو کسی سپر طاقت سے ہم نہیں ڈریں گے, کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے, باطل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے, باطل کے برخلاف علم بلند کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے جس طرح سے انبیاء اور ائمہ اطہار کی سیرت. توحید در محبت میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ محبت کے ساتھ خدا اور خدا والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ دشمنان خدا سے نفرت, بیزاری, تولا کے ساتھ تبرہ, دوستی کے ساتھ دشمنی, محبت کے ساتھ نفرت ضروری ہے. ایک شخص کے بارے میں ایک مومن آتا ہے چھٹے معصوم کی خدمت میں, عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ فلان آدمی, نام لیا اس کا, یہ آدمی آپ سے آل محمد سے محبت کرنے والا ہے لیکن آپ کے دشمنوں سے بھی بیزار نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ایک آنکھ والا ہے, یا دونوں آنکھوں سے بینا ہو جائے گا یا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا. یعنی ٹھیک ہے شروع کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر اس تولا کے ساتھ تبرہ بھی آ گئی اور اگر اس محبت کے ساتھ دشمنی بھی آ گئی تو یہ کامل بینا ہو جاتا ہے ورنہ نابینا ہو جائے گا مکمل. یہ جو محبت ہے یہ بھی چلی جائے گی. اس لیے کہ آپ فرض کریں, یہ عام طور پر پیش نہ آنے والی چیز ہے, مفید کھانے کو بھی پسند کرتے ہیں, زہر سے بھی آپ کو نفرت نہیں ہے تو کیا کریں گے, ممکن ہے کہ زہر بھی کھا جائے. اگر دشمنان خدا, دشمنان رسول خدا, دشمنان اہل بیت سے نفرت ہے, نہیں ہے, بیزاری نہیں ہے, ان کے ساتھ ارتباط برقرار ہو جائے گا. ارتباط برقرار ہونے سے ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے افکار کا اثر ہوگا تو آہستہ آہستہ ان کا بھی ہو جائے گا. یا اہل بیت کا ہو جائے تو خود بخود ان سے دور ہو جائے گا, بیزار ہو جائے گا, یا ان کا ہو جائے گا اہل بیت سے دور ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے ظلمت اور نور دونوں کے ساتھ رہے. اگر نور آ جائے ظلمت نہیں رہے گی, ظلمت آ جائے تو نور نہیں رہے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کیوں آپ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, اب مصلحتوں کو دیکھنے کی بات میں نہیں کرتا ہوں, حکمت عملی اپنی جگہ پر, ہر قوم ہر گروہ حکمت عملی کو اپنانا چاہیے. اسلام شراب کو حرام کرنے کے لیے قرآن کے آیات ہیں کئی مرحلوں سے آگے بڑھا. پہلا فرمایا کیا, شراب کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہے, اثمہما اکبر من نفعہما. اس کے بعد فرمایا کہ مستی کی حالت میں شراب پینے کے بعد نماز نہ پڑھنا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اس کے بعد ایک عرصہ گزرا, لوگ آہستہ سے شراب سے دور ہوتے گئے, فرمائے شراب پینا خدا کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے, چھوڑنا پڑے گا. تو حکمت عملی چرا تو روز اول سے ہی ایسا تھا، لیکن حکمت عملی کی ضرورت تدریج، آہستہ آہستہ تربیت بھی ایک بنیادی چیز ہے، حکمت عملی اپنی جگہ پر. ورنہ آپ جب تک برے سے بیزار ہیں، بیزاری کا پہلا مرحلہ، برات کا پہلا مرحلہ، اہم مرحلہ دل ہے. دل میں نفرت کرتے ہیں، اگر محبت بھی کرتے ہیں محبت کی جگہ بھی دل ہے، نفرت کرتے ہیں نفرت کی جگہ بھی دل ہے. عمل میں ظاہر ہوتا ہے، آپ کے دل کے جذبات عمل میں ظاہر ہوتا ہے. اعضاء و جوارح دل کے تابع ہیں، آپ اسی کام کو کرتے ہیں جس کو آپ کے دل چاہتا ہے. تو محبت کے مرکز دل ہے، اسی لیے فرمایا القلب عرش الرحمن، مومن کے دل خدا کا تخت ہے، عرش خدا ہے. لیکن اس کا ظہور اعمال میں ہوگا، اعمال میں ظاہر ہوگا. آپ کے دل میں خدا کی محبت ہو، آپ کے عمل میں نظر آئے گا. آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، آپ کے عمل میں نظر آئے گا. آپ کے دل میں نماز سے محبت ہو، آپ کے عمل میں نظر آئے گا. آپ کے دل میں انسانیت سے محبت ہو، عمل میں نظر آئے گا. اور تیسرا مرحلہ زبان ہے، زبان دل کا ترجمان ہے، حقیقت محبت دل میں ہے. اسی طرح سے نفرت، بیزاری، دشمنی کی حقیقت دل میں ہے، دل سے دشمنی کرتے ہیں، اور اس کا اثر عمل پر میں ظاہر ہو جاتا ہے. جب آپ دل سے شراب سے نفرت کرتے ہیں تو شراب نہیں پیئیں گے، اگر دل سے دشمن سے نفرت کرتے ہیں دشمن کے لیے خیرخواہی نہیں کریں گے. خیرخواہی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن بھی نیک ہو جائے. دشمن اسی بری صفت پر قائم رہتے ہوئے پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں ہے، اسی لیے جہاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں کافر کو مسلمان کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ انسانوں سے محبت ہے، انسانیت سے محبت ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اپنے اولاد کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بہرحال اس کے کفر سے ہمیں نفرت ہے، اس کے گناہوں سے ہمیں نفرت ہے، اس کے ظلم سے ہمیں نفرت ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ زبان پر عرض کی، اس میں ظاہر ہے حکمت عملی کو دیکھنا ہوگا. قرآن فرماتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. مسلمانوں تم بتوں کو گالی گلوچ نہ لینا، بتوں کو برا بلا نہیں کہنا. بت جو خدا کے مقابل میں پتھر ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، اس کی پوجا کرتے، اس کو برا والا نہ کہو. بت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نہیں کہتے بت صحیح ہے اس لیے ان کو برا والا نہیں کہنا. بت تو بت ہے، باعث گمراہی ہے. لیکن آپ بت کو برا والا کہیں گے، برا والا مشکل کا حل نہیں ہے. گالی گلوچ مشکل کا حل نہیں ہے، دشنام مشکل کا حل نہیں ہے. آپ گالی دیں گے وہ گالی دے گا، آپ مہذب ہے کمتر گالی دیں گے، وہ بے تہذیب ہے بدتر گالی دیں گے. آپ ایک لفظ کہیں گے وہ گولیاں چلائیں گے. جس میں انسانیت مفقود ہو وہ برے میدان میں سب سے آگے بڑھتے ہیں، جو درندہ ہوتے ہیں وہ درندگی کے میدان میں آپ سے زیادہ آگے بڑھیں گے. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، اس بات کو مد نظر رکھیں، بت کو برا نہیں کہنا. کیوں؟ بت اچھا ہو گیا نہیں، بت تو بت ہے. لیکن مصلحت کو دیکھو، حکمت کو دیکھو کہ یہ خدا، یہ جواب میں خدا کو برا کہے گا. آپ معصوم فرماتے ہیں ہمارے مخالفین نے ہمارے بارے میں تین قسم کی احادیث گڑ لیے ہیں. آپ سنیے، ہمارے مخالفین نے ہمارے شان میں تین قسم کے احادیث گڑ لیے ہیں. ایک وہ احادیث جن سے ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے، بظاہر حدیث نبوی ہے، اہل بیت کا مقام کم کرتے ہیں. اب خدا کے بارے میں دیکھیں کس قسم کی باتیں موجود ہیں عالم اسلام کی کتابوں میں، خدا کے بارے میں، حضور کے بارے میں کس قسم کی کتابیں موجود ہیں، کلام روایات موجود ہیں، اہل بیت کے شان میں بھی ہے. تو اہل بیت کے خلاف تو سسٹم کام کر رہا تھا بنویہ کی طرف سے تاکہ اہل بیت کا مقام کم کیا جائے، ایک قسم کی وہ احادیث. دوسری قسم کے احادیث وہ ہے جن میں غلو کیا گیا ہے، غلو محب کی شکل میں دشمن آیا ہے، غالی بشکل محب حقیقت میں دشمن ہے، غلو کرتے ہیں
تو غلو کے نتیجے میں دوسروں کو موقع ملے گا ہمارے بھی مخالف ہو جائے, اہل بیت کی بھی مخالف ہو جائے, اور شیعیان اہل بیت کی بھی مخالف ہو جائے. آپ دیکھیں جتنے دشمن شیعہ ہیں, شروع کے قتل اور تکفیر اور فتویٰ دیتے ہیں, ان کے سارے مستند یہی غالی لوگ ہیں. غالی لوگوں کے اعمال, غالی لوگوں کے کردار, غالی لوگوں کی کتابیں, غالی لوگوں کے باتیں دلیل ہے شیعوں کے قتل عام کرنے کے لیے. یہ صرف آج کی بات نہیں, خود ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آیا. عموماً وقت کے حکمران اور غالیوں کے درمیان, ایک قسم غالیوں کے سرپرستوں کے درمیان ایک قسم کے ارتباط ہوتا تھا تاکہ اہل بیت اور مذہب اہل بیت کو بدنام کریں. اور تیسرا, ہمارے دشمنوں کا نام لے کر, امام فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کا نام لے کر برا بلا کہتے ہیں تاکہ ان کے ماننے والے بھی ہمارا نام لے کر برا بلا کہیں. یہ دشمن ایک اہل بیت کی شان میں احادیث کر لیتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہراً ایک آدمی عشق اہل بیت میں خوش ہوتا ہے ان احادیث کو دیکھ کر, لیکن اس کے نتیجے کو دیکھنا پڑے گا. کیا نتائج لینا چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ مذہب اہل بیت کی خدمت ہے, مکتب اہل بیت کی خدمت ہے, فکر اہل بیت کی خدمت ہے, دین اسلام کی خدمت ہے, تشریع کی خدمت ہے, مقاصد اہل بیت کی خدمت ہے, یا نقصان پہنچ رہا ہے؟ تو عرض کیا, تبرع بہت ضروری ہے, لیکن اہل بیت کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے. جنگ صفین کے دوران مولا امیر المومنین کے لشکر کے کچھ عظیم شخصیات, اصحاب نبی بھی تھے, وہ شام والوں کو دشنام دیتے تھے, سب کرتے تھے, اور شام والے ان کو, ظاہر پہل تو شام والوں نے کی تھی. تو مولا نے فرمایا, لا احب ان تکونوا سبابین, میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم سب کرنے والے بنو, یعنی دشنام دینے والے, گالی دینے والے, نا سزا کہنے والے, برا بلا کہنے والے, یہ نہ بنو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. عرض کی اس کا نقصان ہی نقصان ہے. جو زیادہ بد زبان وہ بہتر بیشتر بول سکتا ہے. آپ شریف آدمی ہیں, غلط آدمی سے لڑ پڑے, آپ کے پاس دو تین گالی کے بعد آپ کی ڈکشنری خالی ہو جائے گی, اس کے پاس سینکڑوں الفاظ ہوگا گالی کے. تو فرماتے لا احب ان تکونوا سبابین, میں پسند نہیں کرتا ہوں آپ سب کرنے والے بنو. اس کے بعد فرمائے, ان کے عیوب بیان کرو, ان کے نواقص بیان کرو, ان کے خامیوں کو بیان کرو. دلیل بھی ہے آپ کے لیے, ساتھ ان کے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا. یعنی دلیل و برہان و علم و عقل کے ذریعے پیش آ جاؤ. آپ کا مقصد انتقام لینا نہیں, آپ کا مقصد غصہ ٹھنڈا کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد دوسروں کو تنگ کرنا نہیں, آپ کا مقصد ہدایت کرنا ہے. ہدایت دلیل کے ذریعے کر سکتے, گالیوں کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو تولا میں ضروری ہے تبرع بھی, محبت میں ضروری ہے دشمنی بھی, اور اس کے لیے مرکزی جگہ دل ہے, اور پھر عمل, اور پھر زبان. اور زبان کے وقت عرض کیا, تقاضوں کو مد نظر رکھنا, حکمت عملی کو مد نظر رکھنا, مصلحتوں کو مد نظر رکھنا. سیرت ائمہ کو, ائمہ سے بڑھ کر ہم شیعہ ہیں, علی سے بڑھ کر شیعہ بن سکتے ہیں, اہل بیت سے بڑھ کر شیعہ بن سکتے ہیں, ان کی سیرت کیا ہے؟ آپ دیکھیے مستند سیرت کو دیکھیے کس طرح سے پیش آئے. اسلام کے اعلیٰ مفاد کے لیے کتنی قربانیاں دی, دلیل لاتے تھے کہ یہ حق ہمارا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ کی دعویٰ غلط ہے, باطل ہے. علمی دلیل لاتے تھے, لیکن اس کے باوجود اسلام کے اعلیٰ مفاد کے لیے اس طرح سے پیش نہیں آتے تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ اور خوف میں بھی عرض کیا کہ خوف از خدا کا لازمہ یہ ہے کہ غیر خدا سے نہ ڈرنا. اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے, خود بخود غیر خدا سے نہیں رڑیں گے. آپ کے دل میں عشق خدا ہے, غیر خدا کے عشق آپ کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. کربلا میں حسین نے کیا فرمایا, الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتی, لوگ دنیا کے غلام ہیں, دین زبان کے حد تک ہے, اگر عشق خدا دل میں ہو دنیا کا غلام نہیں بن سکتا. کربلا میں وہ لوگ اہل کوفہ حسین سے محبت نہیں کرتے تھے, مدینے سے حسین تشریف لا رہے تھے, فرزدق سے ملاقات ہوئی, آپ نے فرمایا کوفہ کی خبر کیا ہے, کوفہ کے حالات کیا ہے, کیسے ہیں بتاؤ. عرض کیا مولا آپ نے ایک باخبر آدمی سے پوچھا ہے, فرزدق کوفہ کے بزرگان میں سے سیاست مداروں سے تھے, سألت عن خبیر قلوبهم معك سیوفهم علیک, ان کے دل آپ کے ساتھ تھے, دل محبت کے مرکز ہے نا, دل آپ کے ساتھ ہے, تلوار آپ کے خلاف چلے گی. یہاں سے پتہ چلتا وہ محبت جو جس محبت کے حقدار خدا پیغمبر اہل بیت ہے وہ محبت ہے کہ دل کے ساتھ ہاتھ بھی ہو, دل کسی کے ساتھ ہاتھ کسی اور کے ساتھ, یہ محبت معیار نہیں ہے. اگر حسین کے ساتھ دل بھی ہے ہاتھ بھی حسین کے ساتھ ہونا چاہیے, دل حسین کے ساتھ ہو ہاتھ یزید کے ساتھ, ایسی محبت کی ضرورت نہیں. اہل کوفہ ایسی محبت کے حامل تھے, میں نہیں کہتا ہوں اہل کوفہ شیعہ تھے, اہل کوفہ میں شیعہ بھی تھے غیر شیعہ بھی تھے, یہ الگ تفصیل گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن محب ضرور تھے. چند بنوں گے ابھی پاکستان میں دیکھیں, چند ناصوریوں کو چھوڑ کر پورے پاکستان محب اہل بیت ہے, شدت و ضعف کم و زیادہ اپنی جگہ پر محب اہل بیت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس معیار کی محبت اگر دل میں ہو, اس معیار کا خوف خدا اگر دل میں ہو, ہمارے عموم مشکلات حل ہیں. اور توحید کی تیسری قسم توحید در ولایت ہے. ولایت آشنا لفظ ہے, شیعہ قوم کے درمیان مانوس لفظ ہے. حدیث غدیر کا تعلق ولایت سے ہے, آئے انما کا تعلق ولایت سے ہے, یہ لفظ کثرت سے احادیث میں موجود ہے, قرآن میں موجود ہے. ولایت میں اس کے ادبی حوالے سے گفتگو نہیں کروں گا, خلاصہ گفتگو یہ ہے صاحب اختیار, باپ بچے کے لیے کیا ہے, ولی ہے, یعنی صاحب اختیار ہے. جب کوئی مر جاتا ہے اس کے ولی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر نماز جنازہ ادا کرنا چاہے ولی کی اجازت, یعنی جو اختیار رکھ, کم از کم اسی نماز کے اختیار رکھنے والا, ولی صاحب اختیار, سرپرست, حکومت کرنے کا حق جس کے بعد چلتی ہے, یہ ولی ہے. اب ولایت دو قسم کے ہیں, ایک تکوینی ولایت, لیکن میں اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہوں نیچے کرتا ہوں, یعنی مجھے اختیار اپنے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ اختیار کہاں پر ہے, تکوین میں ہے, عالم حقیقت میں ہے, عالم خارج میں ہے, عالم وجود میں ہے. خدا نے مجھے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ میرا اختیار میرا ہاتھ پر ہے, میرے آنکھوں پر ہے, میری زبان پر ہے, اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. ایک ولایت تشریعی ہے, وہ کیا ہے, خدا نے مجھے حق دیا ہے سچ بولنے کا لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی, یعنی شرعاً جائز ہے سچ بولنا, جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو تشریعی, تشریعی یعنی قانون. صاحب اختیار ہونا ایک قانون کے حوالے سے صاحب اختیار ہوتا ہے, صدر مملکت ملک کے نظم و نسق چلا سکتا ہے, اس کو یہ اختیار حاصل ہے. کیسا حاصل ہے, قانون کے حوالے سے, اس کو ولایت تشریعی کہتے ہیں. خدا کو ولایت حاصل ہے تکوینن, یعنی کل عالم خدا کے ارادے کے مطابق چلتا ہے, جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, کن فیکون, جیسا ارادہ کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. کائنات ارادہ خدا کے مطابق ساری اور جاری ہے, ولایت تکوینی خدا کو حاصل ہے. ولایت تشریعی یعنی اس کائنات پر حکم کرنے کا حق, حکومت کرنے کا حق, قانون بنانے کا حق, قانون نافذ کرنے کا حق, حکمران بنانے کا حق خدا کو ہے, اس کو ولایت تشریعی کہتا ہے. خدا ولی ہے عالم تکوین میں, اس آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہم دنیا میں آئے, ایک الہی سسٹم کے تحت دنیا میں آئے, آپ سے مشورہ نہیں لیا, 9 مہینے شکم مادر میں روح الہی جسم میں آ گئی, پھر قدم بے قدم بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, موت, ایک سلسلہ اختیار خدا کے ساتھ چل رہا ہے. آپ کے جسم ایک الہی نظام کے مطابق چل رہا ہے, آپ کے جسم مجبور ہے پانی پینے کی طرف, کھانا کھانے کی طرف. یہ ولایت الہی, یہ درخت دیکھو ایک زمین سے ہر قسم کے میں, ایک میٹھا ہے, ایک کھٹا ہے, ایک کچھ اور ہے, مختلف قسم کا مزہ ان کا ہوتا ہے. حیوانات ہیں, ایک کا الگ مزہ, دوسرے کا الگ مزہ, جانوروں کا گوشت کا. یہ ولایت الہی ہے. لا يمكن الفرار من حکومتك, خدا تیری حکومت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. یہ وہی حکومت واقعی ہے, تکوینی ہے, یعنی عالم خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتا ہے. آپ پانی کو آگ کے اوپر رکھو, 100 نمبر پر جب پہنچ جائے گا اس میں کیا پیدا ہوگا؟ جوش آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام الہی ہے, اس کی ہم بات نہیں کرتے ہیں. دوسرے ولایت تشریعی ہے, یعنی انسان پر حکم چلانے کا حق خدا کو حاصل ہے, اس کو ولایت تشریعی کہتے ہیں. بس خدا کو رب جب کہتے ہیں, رب کا معنی بھی یہی ہے, پالنے والا, تکوینن پالنے والا, نطفہ سے لے کر مرنے کے دم تک تکوینن پالنے والا بھی خدا ہے. تشریعاً ہمارے پالنے میں شریعت بھی مؤثر ہے, یعنی قوانین کی وجہ سے, شریعت کی وجہ سے ہماری انسانیت بل رہی ہے. اور ظاہر کھانا پینے کے ذریعے ہماری حیوانیت بل رہی ہے. تو خدا رب ہے, رب ہونا ولی ہونے کے ایک معنی ہے. ربوبیت میں بھی تشریعی ہے, تکوینی ہے, اسی طرح سے ولایت میں تشریعی ہے, تکوینی, دونوں کا عرض کے معنی ایک ہے. یعنی نظام عالم ولایت تکوینی خدا ہے. خدا جو انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے, عقل کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے, ائمہ کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے, یہ جو ہے یہ ولایت تشریعی ہے. یعنی قانون خدا, ارادہ خدا, حکم خدا, مرضی خدا, مشیت الہی کو انسانوں تک پہنچاتا ہے. اور ہم پر حکومت کرنے کا حق ہے, صاحب اختیار خدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا, ہمارا خالق ہے. وجود میں لانے کے بعد ہمارا رب ہے, پالنے والا ہے, مالک ہے, مالک ہے, رب ہے, رازق ہے, رزق دینے والا ہے, رحیم ہے, مشکل کے وقت رحم کرنے والا ہے. آئندہ اسی کی جنت میں جانا ہے. بس اس بنا پر ہم خدا کے مال ہیں. ایک کس کس کا مال ہے؟ انا للہ, ہم خدا کے مال ہیں. اور پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے, وہ انا الیہ راجعون, پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. بس اس بنا پر ہم پر حکومت کرنے کا حق کسے حاصل ہے؟ خدا کو حاصل ہے. ٹھیک, آپ کا ایک مال ہے, کسی کو دینا چاہتے ہیں, کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں, اختیار کس کو حاصل؟ آپ کو حاصل, کیونکہ مال آپ کا ہے. اگرچہ آپ عارضی مالک ہے, امانت ہے آپ کے پاس, اس کے باوجود تشریعاً قانوناً آپ کو حق ہے اپنے مال کے اوپر. خدا تو میرا حقیقی مالک ہے, عدم سے وجود میں لانے والا, وجود میں آنے کے بعد مجھے رزق دینے والا, اس کے بعد مجھے جنت دینے والا خدا ہے. تو اس کا اختیار زیادہ ہے, اسی لیے خدا کو حکومت کرنے کا حق ہے. ولایت خدا کے لحاظ سے ہے. بس خدا کیوں ولی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا مالک ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, رازق ہے. اور یہ اس کے مطابق, اس ولایت کے مطابق خدا فرماتا ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کے حکم کو آپ نہیں مان سکتے. تو وحید در ولایت کا معنی صرف خدا کے حکم ماننا ہے, غیر خدا کے حکم نہیں ماننا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون, یہ لوگ جاہلیت کا حکم ڈھونڈ رہے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما, خدا سے بہتر کون ہے جو حکم کرنے والا ہے؟ سورہ مائدہ کی 3 آیات مسلسل ہیں, 45, 46 اور 47. اب دیکھیں اس میں کیا فرماتا ہے, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. خدا کے قوانین کے مطابق حکم نہ کرنے والا, بما انزل اللہ جو کچھ خدا نے نازل کیا یعنی خدا الہی قوانین کے مطابق حکم نہ کرنے والا حکم نہ چلانے والا حکم نافذ نہ کرنے والا یہ کافر ہے. مسلمان ممالک ہے آپ ان ممالک کو اسلامی کہیں گے جب حکم خدا نہیں چل رہا ہے خدا نے کیا فرمایا یہ کافر ہے. لوگ مسلمان ہے حکومتیں کافر ہے. مسلم ممالک کے عوام مسلمان ہیں رہنے والے مسلمان ہیں صدر وزیراعظم بھی مسلمان ہیں لیکن حکومت کافر ہے. کیوں حکومت میں امریکہ کے قوانین چلتے ہیں یورپ کے قوانین چلتے ہیں ہمارے عدلیہ کے پاس ججوں کے پاس دلیل کیا لاتے ہیں انگریز کے فلان کیا نام ہے جج نے قاضی نے یہ فیصلہ کیا فلان جگہ پر یہ فیصلہ ہوا بس ہمارے ادھر بھی یہ ہونا چاہیے. عالمی قوانین میں یہ ہے کہ احکام خدا نہیں چلتا ہے غیر خدا کے احکام چلتا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ کافر ہے. اب اس میں دو نقطے ہیں بس ہم مسلمان اگر میں یہ کہوں فرض کہ ہمارے کچھ لوگ ہوتے مغرب نواز کہتے اس زمانے میں اسلامی احکام نہیں چلنا چاہیے یہ ترقی یافتہ نہیں خدا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے اگر ایسی بات کی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. لیکن ایسی بات نہیں کہ میں آپ کو ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں نماز خدا کے احکام میں سے ایک نماز ہے. ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی گناہگار تھا سو گیا تھا یہ ہوا یہ ہوا اپنی کوتاہی کو قصور کو تقصیر کو مانتا ہے ماننے کے بعد یعنی یہ مانتا ہے خدا میرا خدا ہے اس کو حکم کرنے کا حق ہے مجھ پر واجب ہے اس کی اطاعت کرنا لیکن کوتاہیوں کو جیسے میرے بجا نہیں لایا اس وقت میں مسلمان ہوں گناہگار مسلمان. لیکن اگر میں کہوں نماز کا کیا فائدہ ہے نماز کی کیا ضرورت اسی کے ساتھ کافر ہو جاؤں گا کیونکہ خدا کو ٹھکرایا ہے. شیطان کیوں کافر قرار پایا شیطان نے خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے اس سے بڑھ کر معرفت چاہیے خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے. حضرت آدم مسجد ہوتے ہوئے سامنے دیکھا ہے فرشتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور قیامت تک بھی یقین رکھتا ہے فنگو نیلائیوں میں بحثوں قیامت تک مجھے مہلت دو نبی کو دیکھا ہے نبی کی نبوت کو دیکھا ہے قیامت تک مہلت مانگا ہے خدا کو حکم کرتے ہوئے ملائکہ کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھا ہے سب کچھ ہے کمی کیا ہے حکم خدا کو ٹھکرایا خدا یا تو نے سجدے کو حکم دیا ہے اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں میں آدم سے بہتر ہوں. حکم خدا کو اگر اس طرح ٹھکرایا تو کافر ہو جاتا ہے. یہ ولایت تشریعی تشریع عربی زبان میں قانون کو خدا نے جو قانون بنایا اس کو کوئی ٹھکرائے تو کافر ہو جاتا ہے. دوسرے آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو حکم نہیں کرتا ہے ما انزل اللہ کے مطابق وہ ظالم ہے اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا دوسروں پر بھی ظلم کیا ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ معاشرے کیوں معاشرے کی ابتر حالت ہے حکم خدا نافذ نہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو حکم خدا کو نافذ نہیں کرتا ہے وہ فاسق ہے. فسق حدود سے خارج ہونے والا اصل عربی زبان میں جب چوہا سوراخ کرتے کرتے جگہ سے اپنے راستہ بنا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فسقا یعنی شرعی حدود سے خارج ہونے والا اطاعت خدا سے خارج ہونے والا یہ فاسق ہے ظالم ہے کافر ہے. تو یہ قرآن کی آیت سے معلوم ہے صرف حکم خدا کے مطابق معاشرہ چلنا چاہیے صرف قانون الہی ہونا چاہیے. تین نقطہ ہے ایک حکم کرنے والا حکومت کرنے والا الہی ہو یعنی خدا کے اجازت سے حکومت کرے. دوسرا جو قوانین ہیں وہ بھی الہی ہو. تیسرا عوام پر اطاعت صرف خدا کی اطاعت واجب ہے صرف خدا کی اطاعت واجب ہے صرف خدا کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے صرف خدا کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے. یہ توحید در ولایت کے اقسام ہیں. بعض وقت ان کو الگ بھی بیان کرتے ہیں توحید در ولایت یعنی خدا کو حکومت کرنے کا حق توحید در اطاعت یعنی اطاعت صرف خدا کی ہونا چاہیے. تیسرا توحید در قانون سازی قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے. تو یہ قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے اطاعت صرف خدا کی ہونا چاہیے حکم کرنے کا حق صرف خدا کا حاصل غیر خدا نہ کسی کی اطاعت کرنا ہے. ورنہ مشرک ٹھہرے گا. نہ کسی کی, اگر کسی کو آپ نے سمجھا کہ میرے اوپر واجب ہے اس کی اطاعت کرنا, اگر ایسا سمجھا تو مشرک ٹھہرے گا. اگر آپ نے سمجھا قانون بنانے کا حق ان کو حاصل ہے خدا کے مقابل میں تو مشرک ٹھہریں گے, حکم کرنے کا حق حاصل ہے تو مشرک ٹھہریں گے. بس صرف خدا کو ہے, یہ ہے توحید در ولایت. اب خدا حکومت کرنے کا حق خدا کو حاصل ہے, غیر خدا کسی کو حاصل نہیں. کچھ لوگوں کی یہاں پر بڑی غلطی ہے, خوارج کو. خوارج نے یہی کہا یا علی آپ مشرک ہو گئے, اصحاب پیغمبر بھی مشرک ہو گئے, جس طرح آج کل شرک کے فتوے ہیں اس وقت بھی یہ جاہل لوگ تھے. کیونکہ حکم کرنے کا حق, حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے. آپ نے دو آدمی کو فیصلے دینے کے لیے معین کیا ہے, تو علی نے فرمایا ٹھیک ہے لا علی. خدا نے فرمایا ان الحکم اللہ للہ, حکم کرنے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے. لیکن حکم کرنے کا حق خدا کو حاصل ہے, لیکن عملاً حکومت کون کرے گا؟ خدا کی اجازت سے کوئی بشر حکومت کرے گا؟ خدا آکر نہیں کرتا ہے. اب حکومت کرنے والے بشر اگر خدا کی اجازت سے حکومت کرتا ہے تو گویا خدا کی حکومت ہے. حکومت کرنے والے بشر خدا کی اجازت کے بغیر حکومت کرتا ہے تو طاغوت کی حکومت ہے. حدیث میں ہے من اصغى الى ناطق فقد عبده, کسی نے اگر کسی بولنے والے کی بات سنی اس کی اطاعت کی, در حقیقت اس کی عبادت کی ہے. فان كان من الله, بولنے والا اگر خدا کی طرف سے بول رہا ہے تو خدا کی اطاعت کی ہے, اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو شیطان کی اطاعت کی ہے. تو ہمیں تو اپنی توحید کا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. توحید در ولایت, توحید در حاکمیت, توحید ربوبیت تشریعی. موحد ہو جائے ربوبیت تشریعی میں, موحد ہو جائے ولایت میں, موحد ہو جائے حکومت میں, موحد ہو جائے اطاعت میں, موحد ہو جائے قانون بنانے کا حصول خدا کو حاصل ہے, موحد ہو جائے ہمارے یہ سارے مسائل حل ہوں. پورا عالم اسلام کے ممالک اسلامی ملک میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم موحد ہو جائیں. بلکہ روز اول جس خط کو پیغمبر نے معین کیا تھا کہ تمہارے اوپر حکومت کرنے والا فلان آدمی ہے, اگر موحد ہوتے, حکم خدا کو نہ ٹکراتے, مسلمانوں کی حالت نہ بنتی, تو ہمیں بھی اس کی طرف جانے کی ضرورت. ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں, خدا نے جس ہستی کی نشاندہی کی اس کو آپ نہیں مانتے, لیکن ہم خود عملاً کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کی نشاندہی ائمہ اطہار نے کی ان کی بات مانتے ہیں, ان کے خلاف اتنی سازشیں کر رہے ہیں. انقلاب اسلامی ایران کے بعد شیعوں کی طاقت کی تین, یعنی مطالعہ کیا گیا, کہا شیعوں کی طاقت کی تین اہم چیز ہے, ایک عزاداری کربلا, دوسرا امام زمانہ کا تصور, تیسرا مرجعیت اور ولایت فقیہ. کہا کہ مرجعیت ولایت فقیہ کے خلاف کام کریں گے, عزاداری کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. عزاداری اس طرح سے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو وہاں پر کیا کریں گے؟ اس کو پیغام سے خالی کریں گے, اس کو روح سے خالی کریں گے, اس کی تحریف کریں گے, اس کو مقصد سے دور کریں گے. یعنی جو قوت کا ذریعہ ہے اسی کو کمزوری کے ذریعے میں تبدیل کریں گے. قوت کا ذریعہ کمزوری کے ذریعے میں, پیسہ قوت کا ذریعہ ہے, عاقل آدمی کے پاس آ جائے, یہی ایک نادان کے پاس آ جائے نابودی کا ذریعہ ہے. چاقو ایک ڈاکٹر کے پاس آ جائے قوت کا ذریعہ ہے, یہی چاقو ایک قاتل کے پاس آ جائے جان لینے کا ذریعہ ہے. نعمتیں اہل کے پاس پہنچ جائے تو نعمت سے بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں, نہ اہل کے پاس پہنچ جائے تو نعمت عذاب کا باعث بنتی ہے. تو یہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, بس صرف حکومت کرنے کا حق خدا کو حاصل ہے. دیکھیں انسان ایسا موجود ہے جو ذاتاً تنہا زندگی کرنا اس کے لیے مشکل ہے, فطرتاً لوگوں کے ساتھ رہنا اس کے دل کے خواہش ہے, فطرت میں ہے. اسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے سکون ملتا ہے, تنہائی سے وحشت, پریشانی. آپ نماز وحشت پڑھتے ہیں, وہی نماز تنہائی ہے. اس لیے انسان جامعہ میں، اجتماع میں، معاشرے میں آتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے. اگرچہ معاشرے میں رہنے سے اس کی آزادی چھن جاتی ہے، دوسروں پہ خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن دوسرا فائدہ بھی اس فطری آواز کے لبیک ہونے کے باوجود دوسرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. یہ آدمی معاشرے پر، ایک روٹی پکانے والا ہے، 1,000-2,000 آدمی کے لیے روٹی تیار کرتا ہے، لیکن اس کے کپڑا کوئی اور تیار کرتا ہے، اس کے بچوں کو کوئی اور تعلیم دیتا ہے، اس کے ادھر ادھر جانے کے سفر کے گاڑی کے کوئی انتظام کوئی اور کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے سارے مسائل بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. معاشرے میں عقل بھی کہتی ہے معاشرے میں رہو تاکہ تمہارے مسائل آسانی سے حل ہو، زندگی مشکل نہ ہو. صحرا میں رہیں گے، درندہ آ کر تمہیں ختم کریں گے. تو عقل کے بھی فیصلہ ہے، فطرت کے بھی تقاضا ہے معاشرے میں رہنا. اور معاشرے، کچھ لوگ اسلامی دنیا میں، بلکہ اسلامی دنیا سے پہلے بھی جو تاریخی دنیا تھے، وہ کہتے تھے معاشرہ گناہوں کا مرکز ہے، انسان گناہ کار ہوتا ہے، چوری، قتل، غارت، آپ سب غیبت، تہمت، الزام، یہ سارے گناہ کہاں پر انجام دیتے ہیں؟ معاشرے میں. تنہا اکیلا نہ چوری کر سکتا ہے اور نہ قتل کر سکتا ہے، نہ غیبت کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو معاشرے سے دور، صوفیوں کو آپ نے دیکھا کہ معاشرے سے دور کسی چشمے کے پاس بیٹھ کر شب و روز نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اصل دین بچانا چاہے یہی طریقہ ہے. لیکن یہ سیرت انبیاء، سیرت ائمہ اطہار سے انحراف ہے، وہ معاشرے میں ہوتے ہوئے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. تقوی دو قسم کا تقوی ہے، ایک کمزور ضعیف لوگوں کا تقوی اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک قوی لوگوں کا تقوی کہ اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ گناہ اس سے بھاگ جائے. ایک دفعہ گناہ سے بھاگتا ہے آدمی، یہ کمزور آدمی کی علامت ہے، طاقتور آدمی گناہ اس سے بھاگتا ہے. ایک دفعہ آدمی کمزور شیر سے بھاگ جاتا ہے، دوسرا آدمی اتنا طاقتور ہو جاتا ہے شیر کو بھگا دیتا ہے. اسلام اس تقوی کی حمایت کرتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر طاقت آ جائے، معنوی روحانی طاقت آ جائے، گناہ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے. آپ کی ذمہ داری عالم کو بنانا ہے امام کے استقبال کے لیے، یہ فرادی پاکنے والے عالم کو استقبال امام کے لیے نہیں بنا سکتا. میدان میں رہ کر ڈٹ کر باطل کے ساتھ مقابلہ کرنا، جہاد اکبر میں بھی غلط اقدار کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، رزیلتوں کے ساتھ، جہاد اصغر میں بھی کفار کے ساتھ، فاسقین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ ہے. معاشرے میں رہنے سے انسان کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے. انسانی معاشرے نے اتنی ترقی کیوں کی؟ اگر ہر آدمی صحرا میں الگ الگ زندگی کرتا تو اربوں سال بھی گزر جائے، بشر روز اول پتھر والے زمانے جیسے ہوتے، قدم آگے نہ بڑھتے. آپ کی وفاداری کے امتحان معاشرے میں ہوتا ہے، آپ کے عدل و انصاف کا امتحان معاشرے میں ہوتا ہے، آپ کے شعور کا امتحان، آپ کی شجاعت کا امتحان، یہ سارے اقدار کو آپ معاشرے میں رہ کر حاصل کر سکتے. تو اسی لیے انبیاء اور ائمہ نے معاشرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی سیرت پیش کی ہے، اور ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے. اب معاشرے میں جب انسان ہوتا ہے، خود بخود مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، اس مشکل کا حل قانون ہے. ایسا قانون کی ضرورت ہے کہ ہر حال آدمی کے سمجھ میں آ جائے کہ میرا حق کیا ہے، دوسرے کے سمجھ میں آ جائے میرا حق کیا ہے. صاف شفاف قانون ہو کہ ہر آدمی اپنے حدود کو معین کر سکے. ایسا صاف اور شفاف قانون کون بنا سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ اب تک بشر ایسا بے عیب قانون بنانے سے ناکام رہا ہے. دنیا بھر کی اسمبلیاں جو قانون بناتی ہیں، ان قوانین میں تعلیمات انبیاء سے فائدہ اٹھایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب 1,24,000 انبیاء کی تعلیم، اگرچہ انبیاء کے نام نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیم بشر کے درمیان موجود ہے. یہ بشر کے اندر جو خوبیاں ہیں، بشر کے اندر خوبیاں، دین نہ بھی ہو، ایمان نہ بھی ہو، جو خوبیاں ہیں، جو قدریں زندہ ہے، اس کے وجہ وہ تعلیمات ہیں جو انبیاء اور ائمہ نے پیش کیے. امیر شام بارہا و بارہا علی کے صحابی جب پہنچتے تھے، علی کی سیرت پوچھ کر روتا تھا، اور اس کی پوری محاسن اور داڑھی بھیگ جاتی تھی. عظمت حق اتنے زیادہ ہے کہ ایسا سخت دشمن بھی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو انبیاء اور صاحبان ادیان نے کافروں پر بھی اثر کیا ہے انسانی معاشرے. تو ابھی اتنے قوانین جو بنے ہیں، طالبہ جامعہ سے فائدہ اٹھائے اس کے باوجود اتنا عیوب ہے. تو کون بنا سکتا ہے؟ قانون وہ ہستی بنا سکتی ہے جو بشر کا بنانے والا ہو. بشر کا خالق بشر کے مصلحتوں کو جانتا ہے, بشر کا خالق بشر کے کمالات کو جانتا ہے, بشر کا خالق بشر کے منزل مقصود کو جانتا ہے, بشر کا خالق جانتا ہے اس انسان میں کتنی صلاحیتیں ہیں اور اس انسان کی کمزوریاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں, اس کے دشمن کون ہیں, اس کے دشمن کیا ہے, اس کے صراط مستقیم کیا ہے, اس کو گمراہ کرنے والے کون ہیں, اس کے لیے شیطان کون ہے. یہ سب جاننے والا ایسا جامع و معنی قانون بنا سکتا ہے جس پر عمل کر کے بشر منزل مقصود کی طرف آگے بڑھے. قرآن فرماتا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت کم ہے. کل بشر کو خطاب کر کے فرماتا ہے جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت کم ہے. آپ کے پاس وہ مشہور حدیث ہے جب امام آئیں گے بشر کے پاس علم کے 27 حصوں میں سے 2 حصہ ہوگا. دیکھو اب تک علم نے کتنے ترقی کی ہے, اس کے باوجود 27 حصوں میں سے 2 حصہ ہوگا, باقی 25 حصہ اس عصر میں اس زمانے میں ضائع ہوگا. علم تمہیں کم دیا گیا ہے, تمہیں وہ صلاحیت نہیں کہ اپنی نجات کا لائحہ عمل تم خود مرتب کرو. بشر کے سب سے ترقی یافتہ گروہ یورپ اور امریکہ ہے چیخ رہے ہیں, روس بروس بستیوں کی طرف جا رہے ہیں. آپ ان کے مفکرین کی کتابیں پڑھیے, ان کی چیخوں کو سنیے, کتنی اعتراف کر رہے ہیں اپنی اس مغربی نظام کے ناکامی کے حوالے سے. ٹھیک ہے اسلحہ ہے دولت ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے گر رہے ہیں. میں نے کہ تو ہمارے ادھر بہتر ہے, میں اسلام کی نسبت میں کہتا ہوں, اسلام کی نسبت میں کہتا ہوں کہ وہ کافی گر رہے ہیں. ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم گر رہے ہیں, ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام اس وقت آئیں گے, ظلم ہے لیکن بشر ظلم کو سمجھے تو عدل کی طرف آئیں گے, ظلم کو نہیں سمجھے تو عدل کی طرف نہیں آئیں گے. قرآن نے فرمایا کیا, ان الشرک لظلم عظیم, شرک عظیم ظلم ہے. لیکن میں ایک مولانا ہوتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتا شرک کس قسم کا ظلم ہے. آسانی سے پوچھا دنیا مشرک ہے, مجھ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں اس کو ظلم نہیں سمجھتا ہوں. ہم ظلم کس سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے مال چھین لیا یا تھپڑ مارا یا گولی مارا اس کو ظلم سمجھتے ہیں, مادی کچھ مشکلات کو ظلم سمجھتے ہیں. شرک جو قرآن نے ظلم عظیم کہا اس کو ہم ظلم نہیں سمجھتے ہیں. بشر اس مرحلے تک پہنچے حقیقی معنوں میں سمجھے تو اس وقت خود بخود خدا کی طرف امام کی طرف جائیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قانون کی ضرورت ہے, انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو یہ قانون کون بنا سکتا ہے؟ خدا بنا سکتا ہے. تاریخ بشر گواہ ہے انسان کے پاس وہ صلاحیت نہیں. فرضاً صلاحیت ہو بھی انسان اپنے مفاد کے مطابق قانون بناتا ہے. صلاحیت ہو بھی تجربہ نے ثابت کیا ہے, امریکہ میں کوئی علی الاعلان کہتا تھا کہ اس یہ قانون پاس ہونا چاہے تو اتنے پیسے کی ضرورت ہے ملنا پڑے گا. وہ آپ دیکھتے ہیں ریپبلکن پارٹی اسلحہ ساز کمپنیوں کے پیسے سے چلتا ہے اور دوسری پارٹی کیا ہے, دوسرے فلاحی چیزیں بنانے والوں کی کمپنیوں سے چلتا ہے. دونوں اپنے گرو گرو کی حمایت کرتے ہیں, اسرائیل کی حمایت کرنے پر دونوں مجبور ہیں. یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے صرف سمجھنے سے قانون صحیح نہیں بناتا ہے, سمجھ بھی آ جائے اپنے مفادات کے مطابق قانون بناتا ہے, حق کے مطابق نہیں بناتا ہے. بس قانون بنانے والا عالم بھی ہو, اتنا وسیع علم کا مالک ہو, عالم کو بھی جانتا ہو, انسان کو بھی جانتا ہو, اور ساتھ اس کے مفادات اس کے اندر نہ ہو. مفادات اندر نہ ہو تو جانتے ہوئے غلط قانون بنائے گا. تو ایسا قانون خدا نے جب بشر کو خلق کیا ہے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. ابن سینا کا خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں دیکھیے ہاتھ کی لکیریں انگلیوں میں لکیریں ہیں, لکیریں نہ ہوں گی اتنا مشکل پیش نہیں آئے گا, صرف آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہے تھوڑا سا مشکل میں پڑ جائیں گے, پھسل جائیں گے, اور پولیسوں کے لیے بھی مشکل بن جائے گا نشانیوں کو پیدا کرنا. خلاص اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن خدا نے اس کو بھی مد نظر رکھا. آنکھوں میں دیکھیے حساس عضو ہے, ابرو رکھا, یہاں پلک رکھا ہے, اس طرح سے سسٹم رہا, اوٹومیٹکلی خود بند ہو جاتا ہے, خود کھل جاتا ہے جیسے ہی خطرہ کا احساس ہوتا ہے. آپ سے پوچھے بغیر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کھل جاتی ہے. اوپر سے مٹی, آنسو, اتنا پسینے وغیرہ جب آ رہے ہوتے ہیں, کئی رکاوٹیں ہیں, آنکھوں تک آنے کی اجازت نہیں تھا. دیکھو کس طرح سے خدا نے انتظام کیا. وہ خدا جس نے اتنی اتنی چھوٹی چیزوں کے انتظام کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے بشر کی اتنی عظیم ضرورت کو نظر انداز کرے. بشر خود قانون بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, بس اسی لیے خدا نے قانون بنایا. خدا کو قانون بنانے کا حق بھی ہے اس لیے کہ خالق بشر ہے, لیکن بشر کی مجبوری بھی ہے. بشر خود اپنی نجات, اپنی سعادت کے لیے قانون نہیں بنا سکتا. اس کے بعد قانون بنانے کے بعد قانون نافذ کرنے کے مرحلہ آپ دیکھیے, تاریخ بشر گواہ ہے. نافذ کرنے والے کس طرح, خدا نے کتابیں بھیجی, انبیاء بھیجی, یہی نافذ کرنے والوں نے خراب کیا. یہی ہے نا, خدا کے احکام کو نافذ کرنے والوں نے خراب کیا. نافذ کرنے والے بھی الہی ہونے کی ضرورت ہے, معصوم ہونے کی ضرورت ہے. آپ ہر موقع پر اندازہ کر سکتے ہیں بشر کی خامیوں سے کہ عصمت بشر کی اشد ضرورت ہے. نہ صرف قانون معصوم ہو بلکہ قانون نافذ کرنے والا بھی معصوم ہو. اسی لیے خدا نے انتظام کیا تھا روز قیامت قانون بھی الہی اور معصومین قانون الہی کو نافذ کریں گے معاشرے میں. آپ خود دیکھیں اچھے اچھے لوگ جن کو اچھے سمجھتے ہیں کتنی خامیاں نکلتی ہیں, انسان مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے کم از کم ایک ایسی ہستی جو معصوم ہو. لیکن ایک سوال یہاں پر ممکن پیش آ جائے, تو پھر آپ بولا تھا فقی حکمت اسلامی عصر غیبت میں اس کی کیا بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی حکومت کرنے کا حق کس کو ہے, معصوم کو حاصل ہے. لیکن ہم نااہل ہوئے, ہم استقبال نہیں کر رہے معصوم کی. دلیل کیا ہے, امام ابھی پردے غیب میں, امامت تو ہے, امامت کی ذمہ داریاں ہیں, اس کے ساتھ کتنے باوفا ہیں ہم. دیکھیے وہ اصول ہے, اس کے ساتھ کتنے باوفا ہے, عزت پر معلوم ہو جائے گا کہ امام کے لیے ہم استقبال کے لیے ہم تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ دیکھیے ایک آدمی فرض کرے دو روٹی کی اس کو ضرورت ہے, لیکن اگر آدھی روٹی مل جائے تو کھانا ہی نہیں کھانا ہے. ضرورت تو دو روٹی کی ہے, لیکن آدھی روٹی مل جائے, میری مثالیں بھی پیٹ کی مثالیں ہیں, اگر کوئی حرج نہیں ہے, مشترک چیز ہے. کیونکہ مجھے دو روٹی کی ضرورت ہے, بس مجھے آدھی روٹی نہیں کھانا ہے, بھوک مرنا ہے یا کھانا ہے, واضح کھانا ہے. حدیث میں مولا فرماتا ہے ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو, اگر جس چیز کو پورا کا پورا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ سب کچھ نہ مل سکا, سب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, جتنا مل سکے اتنا لے لو. دوسرے حدیث مولا فرماتے ہیں المیسور لا یسقط بالمعسور, ناممکن ہے آپ کا منزل مقصود ناممکن ہے, تو جتنا ممکن ہے اتنا تو وصول کرو. آپ کے ایک آدمی پر ایک لاکھ قرضہ ہے, ایک لاکھ نہیں مل رہا, 70,000 وہ دے رہا ہے, تو لے لو. تو یہ ٹھیک ہے, مجتہدین تمام تر کمالات کے باوجود پوری زندگی فہم کلام معصوم میں گزاری ہے, اطاعت معصوم میں گزاری ہے, اس میں شک نہیں ہے. لیکن آسمان و زمین کا فاصل ہے معصومین اور مجتہدین کا. لیکن سب سے قریب تر معصوم کے ساتھ سب سے قریب تر کون ہے, ابھی مجتہدین ہے. معصوم کی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم معصومین کی تقلید کرتے ہیں, بالکل صحیح ہے. آپ کے اگر رسائی معصوم تک ہو تو معصوم کی تقلید کرنا مشکل, کیوں تقلید کرے آپ, جب خود حقیقت آپ کے سامنے ہے, معصوم آپ کے سامنے ہے, تو غیر معصوم کے پاس کیوں جائیے, تو بیوقوفی ہے. لیکن معصوم کی تقلید کیا, ان کے فرمائشات کے مطابق عمل کرنا, ان کی زندگی کے مطابق عمل کرنا, وہ کہاں سے آپ لیں گے, وہی قرآن و سنت سے لیں گے نا. قرآن و سنت سمجھنے والا ہے مشکل ہو جائے, قرآن و سنت مستند طریقوں سے سمجھنے والوں کو ہم مشرک کہتے ہیں. در حقیقت مجتہد نظریات معصومی، نظریات خدا و پیغمبر کو پیش کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک بات پیش کرے، ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے. اسی لیے علم کے بعد عدالت کی شرط ہے کہ عادل بھی ہو، صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے. وقت کافی آیا، عرض کر رہا تھا کہ توحید کے اقسام میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بشر پر حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے. اگر ہم اس کی مخالفت کریں، مخالفت دو قسم کا، ایک اپنے آپ کو گناہگار کر کے، ہم مانتے ہیں حق خدا کو حاصل ہے لیکن ہم گناہگار بندے ہیں، تو پھر ہم کافر نہیں ہیں، فاسق ہیں، گناہگار ہے، کافر نہیں. لیکن اگر جیسے مغرب نواز کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھکرائے اسلامی حکومت، اس وقت ترقی یافتہ دور کا نہیں ہے، اس زمانے میں چل نہیں سکتا ہے، مغرب ترقی یافتہ ہے، تو اس وقت کافر ہو جائیں گے حکم اسلامی کو اس طریقے سے اگر ٹھکرایا. اب ایک سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو حکومت کرنے کا حق، اہل بیت کو حکومت کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ قرآن کے صاف آیات ہے، مجھے دلیل لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ان آیات پر ہر ایک پر الگ گفتگو کرنے کی ضرورت اس حوالے سے ہے، اور آپ نے یقیناً بارہا مطالعہ کیا، گفتگو کی ہے، لیکن تب بھی ان آیات پر دقیق مطالعہ اور یادداشت ہر شیعہ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ولایۃ اہل بیت ضرورت کے وقت پیش کر سکے. ان میں سے ایک آیے انما ولیکم اللہ، تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم، تمہارا صاحب اختیار، تمہارا ولی صرف اور صرف خدا ہے. انما کا معنی اب آسنا لفظ ہے نا، آیت تطہیر کی وجہ سے آسنا لفظ ہے. صرف اور صرف تمہارا حاکم خدا ہے، رسول ہے، وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز کو زندہ کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکاۃ دیتے ہیں، وہ ہم راکعون، رکوع کی حالت میں. رکعہ جھکنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جھکنا رکوع کی حالت. افسوس سے کچھ مسلمان، بلکہ ایک برادر جو مذہب حق کی طرف آ رہا تھا، اس نے کئی ترجمہ مجھے دکھایا، راکعون کے معنی میں تحریف کی ہے، عاجزی کے ساتھ وہ زکات دیتے ہیں، عاجزی کے ساتھ یہ معنی کرتے ہیں. آپ عربی زبان کے لفظ کے معنی میں تبدیل کا حق آپ نہیں رکھتے ہیں، مجازی معنی لینے کے لیے دلیل چاہیے، ورنہ ہر لفظ کا حقیقی معنی لینا واجب ہے. علم اصول میں کئی سال اس پر گفتگو ہوتی ہے اور مسلمہ حقیقت ہے، اور آگے جھکنا، جھکنے والا حالت رکوع میں. کچھ تفسیر تحریف معنوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ولی کا معنی بھی کہتے ہیں مدد کرنے والا تمہارا، لیکن انما کے ساتھ یہ معنی کیسے برابر آتا ہے؟ انما صرف اور صرف تمہارا مدد کرنے والا خدا و رسول و وہ مومنین ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے، دوسرے مومنین نہیں دیتے، دوسرے مومنین مدد نہیں کرتے ہیں. اس حصل سے سمجھ میں آتا ہے اگر مدد کرنے والے مراد ہو سارے مومنین ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ آیت کہتی ہے کہ تمہارا ولی صرف خدا و رسول اور حالت رکوع میں زکات دینے والا. اس صرف کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد کرنے کے معنی میں نہیں ہے، سرپرست کے معنی میں ہے، تمہارا سرپرست، تمہارا صاحب اختیار کون ہے؟ خدا، رسول اور وہ مومن جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. دوسرے معنی کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ صرف انما کے لفظ کے ساتھ برابر نہیں آتا، انما کے لفظ غلط ہو جاتا ہے. کیوں؟ مدد کرنا، سارے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نقطہ. دوسرے شیعہ سنی دونوں کے متفق علیہ احادیث ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی نے رکوع کی حالت میں زکات ادا کی. تو اس آیت شریفہ میں یا یوں ایک مختصر جواب بھی دے سکتے ہیں، جس معنی میں خدا ولی ہے اسی معنی میں رسول ولی ہے، اسی معنی میں علی ولی ہے. خدا صاحب اختیار ہے یا نہیں ہے؟ خدا کو حق حکومت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کو سرپرستی کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ جس معنی میں خدا ولی ہے اسی معنی میں پیغمبر و امام ولی ہے. بس اس آیت کے مطابق خدا ولی ہے اور خدا کے بعد پیغمبر و امام. پیغمبر امام کی ولایت چونکہ خدا نے معین کیا ہے، در حقیقت خدا کی ولایت کا استمرار ہے، الگ ولایت نہیں ہے. یعنی آپ پیغمبر کی حکم کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے. آپ امام کے حکم کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے خدا نے کہا ہے. در حقیقت ولایت پیغمبر، ولایت امام شعاع ہے، ایک شاخہ ہے ولایت خدا کا. دوسری آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. جو خدا کو دونوں آیتوں میں، دیکھو اس آیت میں پھر رسول اور الامر کو ساتھ بیان کر دو، خدا کے جدا کر دو، کیونکہ خدا کی اطاعت عقل کہتی ہے. خدا کی اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرنے کا حق حکم عقل دیتی ہے. اب اس کی تفصیلی گفتگو میں اس کی طرف نہیں جاتا، اسے کیا ضرورت پیش آتی ہے. لیکن رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک ہی لفظ میں کہا، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے. کس طریقے سے؟ رسول کی اطاعت مشروط نہیں ہے. تم رسول کی اطاعت اس وقت کرو رسول جب گناہ نہ کر رہا ہو، یہ کہہ سکتے آپ. بغیر قید و شرط رسول کی اطاعت واجب ہے. اولو الامر کو جب رسول کے ساتھ ملایا ہے معلوم ہوتا ہے وہ اولو الامر جن کی اطاعت واجب ہے رسول کی طرح معصوم ہے. اگر معصوم نہ ہوتے تو جدا کرتا، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو جب وہ خدا و رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں. بغیر شرط و شروط معصوم کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے قرین قرار دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ معصوم اولو الامر جو ہے رسول کی طرح معصوم ہے، اسی لیے اس کی اطاعت بغیر شرط و شروط قرار دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولو الامر جمع ہے صاحبان امر، تمہارے امام تو یہ کی بات دیگری آتے ہیں، یہ مراد نہیں ہو سکتے. لیکن یہ بھول گئے، پتہ نہیں آل محمد کے بارے میں کیا ہو جاتا ہے. افسوس کی بات ہے، بہرحال تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے. آپ اپنے مخالف کی کسی خوبی کو ماننے کے لیے ناؤز بللہ کہتا ہوں تیار ہیں مختلف تعویل، مختلف توجیہ کر کے اس کی خوبی کو خامی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مشکل یہ ہے، شوم کے ساتھ تعصب باعث بنتا ہے کہ اہل بیت سے دور ہو جائے. یہ میرا نیک گمان ہے، اہل بیت سے شاید تعصب نہ ہو لیکن خود بخود یہ ہو جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، ورنہ نماز کے بارے میں کیا کہا قرآن ہے؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو انجام دو. آپ دیکھیں پانچ نمازیں یا نہیں ہیں؟ کہا نمازوں کی محافظت کرو. آپ بے ایک وقت پڑھ سکتے ہیں پانچ نمازوں کو؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں. صبح کی نماز صبح کے وقت پڑھیں گے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت. اس کے باوجود خدا نے فرمایا تمام نمازوں کی محافظت کرو. خدایا میں اول صبح پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ آیت پر عمل کروں. خدا اس کو نہیں مانے گا، کہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میں نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، نمازوں کی محافظت کرو. لیکن ہر نماز کی محافظت کرنا اپنے زمانے میں، اسی طرح سے اولو الامر کی اطاعت واجب کیا ہے تو ہر امام کی اطاعت کرنا ہے اپنے اپنے زمانے میں. کیونکہ عام مسلمان یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد فوج کمانڈرز ہیں، تو ایک زمانے میں فوج کے 100 کمانڈرز ہو سکتے ہیں. بس اولو الامر جب جمع لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس قسم کے کمانڈرز ہیں، اس قسم کے والی ہیں. آپ کے امام چونکہ بے ایک وقت نہیں ہوتا ہے بس یہ مراد ہے، جبکہ خود اسی نماز میں دیکھیے بے ایک وقت نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود خدا نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں کیا کیا؟ اطاعت خدا کے ساتھ اطاعت رسول الى اطاعت اولی الامر. یہ توحید در اطاعت کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ اطاعت رسول اطاعت اولی الامر بحکم خدا ہے. در حقیقت الامر کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے، رسول کی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے، اطاعت خدا کی شاخہ ہے. تو اسی لیے صرف خدا کی اطاعت کرنا ہے. قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے، حکم کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، حاکم بننے کا حق صرف خدا کو ہے، پیغمبر امام چونکہ خدا کے اذن سے ہے اسی لیے وہ حاکم ہے، قانون بناتے بے حکم بے اذن خدا. تو اس عقیدہ توحید کے ساتھ نہیں ٹکراتا. اب ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے، اسلامی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگر اسلامی حکومت بن جائے، اسمبلیوں میں قانون پاس ہوتا ہے تو یہ کیسے قانون ہے؟ قانون تو صرف الہی ہونا چاہیے. حقیقت میں ایک جملہ میں کہتا ہوں، اسلامی اسمبلیوں میں اگر آ جائے، ابھی ایران ہماری نظر میں کوشش یہی ہے کہ روز بروز اسلام کی طرف جائے، پوری کوشش ہے، قانون یہی ہے، وہاں کی دستور میں لکھا ہے کہ قرآن اور سنت کی کچھ ترین مخالفت ہو جائے وہ قانون کی حیثیت نہیں ہے. تو اسمبلیاں کیا کرتی ہیں؟ اسمبلیاں در حقیقت قانون نہیں بناتی، اسلامی قانون کی روشنی میں ملک کے ترقی کے لیے منصوبہ بناتے ہیں. اسلامی مجتہدین کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت سے اسلامی قوانین کو کشف کرتے ہیں. اسمبلی کے ارکان اسلامی قوانین کی روشنی میں ملک کے ترقی کے لیے لائحہ مرتب کرتے ہیں. فرض کیجئے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، کسی کے قتل جائز نہیں ہے. اب ٹریفک میں اگر سسٹم معین نہ کرے سب دائیں طرف سے چلو یا سب بائیں طرف سے چلو، ایسے سسٹم معین نہ کرے کیا ہو جائے گا؟ ساٹھ گاڑیاں ٹکرا جائے گی. تو یہ حکم شرع ہے، اس حکم شرع کے مطابق کیا بناتے ہیں؟ ابھی ایران میں کہتے دائیں طرف سے چلو، پاکستان میں کہتے بائیں طرف سے چلو. یہ اسمبلی اس طریقے سے اس حکم شرع کے زمانے کے مطابق حکم شرع کو لاگو کرتے ہیں. اس طرح سے ہمارے زمانے میں یہ لاگو ہوگا. یہ ایک اسلامی حکومت. غیر اسلامی حکومت کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون چلتا ہے، قرآن و سنت کے قانون چلتا ہے، معیار وہی ہے، عوام کے مفاد. اسلامی نظام میں حکم کا حق خدا کو ہے، عوام اس حکم الہی کے حامی ہے. اسلامی نظام میں پہلا ہدف، پہلا مقصد انسانوں کی روحانی تربیت ہے، دوسرا مقصد انسانوں کی دنیاوی مسائل حل کرنا ہے. یعنی اسلامی امام جب آئیں گے کیا ہوگا؟ اتنی نعمتیں، اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مستحق نہیں ملے گا زکات کے لیے. اسلامی حکومت کے جب علی نے جب دیکھا کسی عیسائی کو بھیک مانگتے ہوئے، فرمائیے کون نے کہا عیسائی؟ فرمائیے یہ جب دوان تھا تم نے اس سے کام لیا، ابھی بوڑھا ہو گیا، اس کو بیگاری پر لگا دیا ہے تم نے، بھیک مانگنے پر مجبور کیا، لاؤ بیت المال سے اس کو کھلاؤ. ابھی مغرب والے فخر کرتے کہ ہمارے یہاں بے روزگار لوگوں کو کیا کھلاتے پلاتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں مہینے میں. اس وقت علی نے اس کو نافذ کیا، وہ بھی عیسائی کے اوپر. اسلام اس پر بڑھتا وجہ ہے، لیکن اہم ہدف دیکھو انسان کے اندر ایک روحانی پہلو، ایک مادی پہلو، ایک انسانی پہلو، ایک حیوانی پہلو ہے. حیوانی پہلو کا بھی خیال رکھنا ہے، روحانی پہلو کا بھی خیال رکھنا ہے. روحانی غذا قرآن ہے. حدیث فرماتا ہے تمہارے قرآن مہدوۃ اللہ، خدا کا وہ کھانا ہے جو انسان کے لیے تیار کیا ہے. دونوں کی پرورش کرنا ہے. اسلامی حکومت کا پہلا نمبر کا ہدف انسان کی روحانی پرورش ہے، دوسرا نمبر انسان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. یہ فروقات ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے ولایت فقیہ کا اسلامی حکومت میں. کیوں؟ اسلامی قوانین معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے اسلام نے لایا ہے، یا اس کو کتابوں میں بند رکھنے کے لیے لایا ہے؟ اب دیکھیں قانون تو ہے، قرآن و سنت میں احکام ہیں، قوانین ہیں. ان قوانین کو کتابوں میں بند رکھنے کے لیے، سینوں میں بند رکھنے کے لیے لایا ہے، یا معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے؟ اس کے اچھے اثرات نافذ ہونے کی صورت میں مرتب ہوگا یا کتابوں میں بند رہنے کی صورت میں مرتب ہوگا؟ خود بخود اگر اس خدا نے اس دین کو نازل کیا ہے تاکہ معاشرے میں نافذ ہو جائے، حکومت کے بغیر یہ نافذ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے پورا عالم اسلام میں، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ایران کی حمایت کرتے ہیں، نہیں. آپ دیکھیں خود اسی برصغیر میں سلطنت عثمانیہ، یا دوسرے عبارت میں خلافت عثمانیہ، حقیقت میں تو سلطنت ہی تھی لیکن بہر خلافت عثمانیہ ان کے اپنے نام کے مطابق، جب اس پر مسئلہ پیش آیا برصغیر میں کتنا شور ہوا. کیوں حمایت کی آپ نے؟ ترکیوں کی حمایت کیوں کی؟ ابھی فلسطین کی حمایت ہم کیوں کرتے ہیں؟ مصر میں اس انقلاب کے حوالے سے ہمارے دل کیوں ساتھ ساتھ ہیں؟ ہم یہی حکم خدا جہاں پر بھی نافذ ہو سکتا ہو اس کی حمایت کرتے ہیں, زمین کے جس ٹکڑے پر نافذ ہو جائے. یقیناً وہ حکم خدا جو اہل بیت کے ذریعے آیا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے محبوب ہے, سب سے زیادہ حکم خدا سے قریب تر ہے. اصلی اسلام حقیقی اسلام ہے, لیکن اس کے باوجود دوسرے اسلام بھی جتنا اسلام حقیقی سے قریب تر ہم اتنا حمایت کرتے ہیں. دنیا کے کسی جزیرے میں اسلامی حکومت آ جائے ہم یہاں پاکستان اس کی حمایت کریں, ہمارا شرعی وظیفہ ہے, شرعی فریضہ ہے. افسوس سے دیکھیے مصر میں سعودی عرب کے حکمرانوں نے کیا فتویٰ دیا, کہا کہ مصر میں یہ جو صدر معزول ہو گیا مبارک کے زمانے میں, کہا کہ مظاہرات میں حصہ لینا حرام ہے, وہابی علماء کا فتویٰ. اب مصر سوریہ میں کیا کہا, اس کے خلاف نہ صرف مظاہرہ کرنا, جنگ کرنا, بغاوت کرنا واجب ہے. فرق کیا ہے, سوریہ اسرائیل امریکہ کے دشمن ہے, مبارک ان کا پٹھو تھا. کیونکہ ہمارے فتویٰ کی وجہ قرآن و سنت ہے, آپ کے فتواؤں کی وجہ اسرائیل اور امریکہ معیار ہے. زبان سے جو بھی کہیں گے, جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ کس معیار پر دیا جاتا ہے؟ سوریہ کے خلاف فتویٰ دینا, مصر کے حکومت کی حمایت میں فتویٰ دینا, سوریہ کے باغیوں کے حق میں فتویٰ دینا, مصر کے انقلابیوں کے برخلاف فتویٰ دینا, یہ بتاتا ہے کہ آپ کے فتویٰ کا محور مرکز کیا ہے, امریکہ اور اسرائیل کے مفادات. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ فاسق ہے, یہ ظالم ہے, یہ کافر ہے, اگرچہ توحید کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے. بادشاہت ملوکیت اسلام میں ہے, کہاں پر اسلام میں؟ قیام کربلا کا ایک اہم ہدف یہی تھا. میں نہیں کہتا ہوں حسین آئے تھے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے. اقبال کا اچھا شعر کہتا ہے, اگر آپ اقتدار کے لائے ہوتے تو اتنے مختصر تعداد کے ساتھ نہ آتے. وہاں سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اتنی مختصر تعداد فوج لے کر نہیں آتے. لیکن خود امام مدینے سے مکے سے نکلتے ہوئے آپ نے فرمایا, بارہا و بارہا فرمایا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. مکے سے نکلتے ہوئے فرمایا, میں لحق بن استشہد, جو ہمارے کاروان میں شامل ہوگا وہ شہید ہوگا, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں. یہ امام یہ فرما رہے ہیں, اس امت کی تباہی کی سب سے بڑا وجہ ظالم حکمران ہے. اس امت کو نجات دینا چاہتے ہو تو ظالم حکمران کو ہٹا کر الہی حکمران لاؤ. لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں خود حکومت کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں شہید ہونے والا ہوں. کربلا میں شہزادوں کو جب لے کے فرمایا, تم سمجھتے ہو میں پانی پیوں گا؟ نہیں, شہزاد کو تم خود لے جاؤ, تم پانی پلاؤ. یہاں پر بھی حکومت کے حوالے سے امام مدینے سے نکل کر کربلا تک دیکھیے, آپ کے فرمائشات میں یزید حکومت کے خلاف ہے, کہ تمام برائیوں کا سرچشمہ یہ باطل اور ظالم حکمران ہے. اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماسا لفضول الحطام ولكن للنور المعاد. خدایا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نہ دنیا کے مال کے لیے, نہ دولت کے لیے, صرف اس لیے کر رہے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کا ہم زندہ کرنا چاہے, تیرے احکام جو متروک ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ عملی کرنا چاہتے ہیں, تیرے بندہ مظلوم بندہ جو پس رہے ہیں ان کے حق دلوانا چاہتے ہیں. تو یہ لیکن امام فرما رہا یہ ہمارا ہدف ہے. تمام برائیوں کی وجہ سقیفہ سے لے کر اب تک حکومت غلط ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اصلاح کرنا چاہے حکومت صحیح ہاتھوں میں لائے. لیکن میں حکومت نہیں کروں گا اس لیے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, اس لیے کہ میرے شعار وفا نہیں کریں گے, اس لیے کہ خط لکھنے والے وفا نہیں کریں گے, اس لیے کہ حق ساتھ دینے والے کم ہیں, امتحان میں کامیاب ہونے والے کم ہیں. کربلا میں 29,000 کے مقابل میں 72 آدمی ہمارے ساتھ رہیں گے, ان میں سے ایک شہزادہ علی اصغر ہو. شہزادہ علی اکبر کو وہ شعر آپ کے پاس ہے, فرمایا واللہ لا يحكم فينا الدعي, ہم جنگ کرتے ہیں تاکہ ابن زیاد جیسا یزید جیسا ہمارے اوپر حکومت نہ کرے. ہم شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ پیغام اپنے خون کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں. اس پیغام کو دینے کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی. دیکھیے پیغام دینے کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی. لیکن پیغام بہت دیر سے ہم نے دریافت کیا, انشاءاللہ ابھی دریافت کر رہے ہیں. ہم قریب بحرین میں, عراق میں, آذربائیجان میں شیعہ حکومتیں وجود میں آئیں گی, دوسرے عالم اسلام کے ممالک میں شیعہ بڑھ کر حصہ لیں گے, اپنے اپنے ممالک میں دوسرے مخلص مذاہب کے مخلص مجاہدین کے ساتھ دے کر اسلامی نظام قائم کرے, تاکہ کربلا والوں کے سامنے ہم سرخرو ہو. سید سجاد وارث کربلا, پیغام رسان کربلا, عظیم ترین انقلاب میں, سخت ترین مصیبت میں, کشتی نوح کے ناخدا اہل حق کے اس کشتی کے ناخدا سید سجاد, سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں بے ہوشی کی حالت میں تھا عاشور کے دن, ایک نرم اپنے پاؤں کے تلے کوئی نرم چیز محسوس کی, آنکھیں کھولی, دیکھا شہزادہ علی اکبر اپنے چہرے انور اپنے رخسار کو میرے پاؤں پر رکھا, اور اس کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی میں میدان جا رہا ہوں, آپ سے الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ قربانیاں ہیں. میرے خیال میں سید سجاد سے بڑھ کر کوئی مظلوم اس کرے عرضی پر نہیں ہے. علی مرتضیٰ عظیم, جب جناب سیدہ کو لے گئے دفن کرنے کے لیے, جناب سیدہ کے جسم کو دے دیا, کسی ہاتھ میں اٹھا لیا, علی نے جملہ کہا, یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی, یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میری صبر میں کمی آئی, برداشت مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ کون سی مصیبت ہے, وہ کون سا واقعہ ہے کہ علی سے برداشت نہیں ہو رہا. جناب سیدہ کے حوالے سے غور کرتے ہیں, غور کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک غیرت مند انسان کے لیے سب سے ناقابل برداشت ظلم وہ ہے کہ اس کے ناموس پر کوئی غیر تازیانہ اٹھائے. علی اس ایک تازیانہ کو برداشت نہ کر سکے, فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی. اصرار کے ساتھ پوچھئے زہرا سے, زہرا نہیں بتائے گی, آپ کو محزون نہیں کرے گی, آپ اصرار کر کے پوچھئے. لیکن سید سجاد نے کیا دیکھا؟ بارہا و بارہا بہنوں کو دیکھا, پھوپھی امیوں کو دیکھا کہ دشمن تازیانے سے حملہ کر رہے ہیں. کبھی شہزادی سکینہ کو حسین کے لاش سے تازیانوں سے جدا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی جناب فاطمہ یہ صغیرہ جناب شہزادی زینب اسے شعر میں فرماتے ہیں, فاطمہ یہ صغیرہ کی طرف تازیانہ لے کر جاتے ہیں. علی جب بھی شکایت کرتے ہیں دشمن تازیانہ لے کر علی کی طرف آتے ہیں. امام جعفر صادق کے زمانے میں منصور کے حکم سے آپ کے دولت سرا میں آگ لگا دی گئی, آپ کی دولت سرا میں آگ لگا دی گئی. دوسرے دن کوئی صحابی آپ کی خدمت میں پہنچا, عرض کیا مولا خیریت سے تو ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا خیریت سے تو گزری, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کل جب آگ لگائی گئی میں موجود تھا, میں خاندان سے اہل بیت سے دفاع کر رہا تھا, اس کے باوجود سیدانیہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں پریشانی کے عالم میں دوڑ رہی تھی, بھاگ رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر میرے کربلا میں شام غریبان کا واقعہ یاد آیا, جب خیموں میں آگ لگی آل محمد کی, بچیوں کی, سیدانیوں کی کیا حالت بنی ہوگی. سید سجاد کے دل پر مختلف قسم کے غم ہے, مصیبت ہے. جب اسیروں کا گزر مقتل سے ہوا, تاریخ میں حضرت یوسف کو جب لے جا رہے تھے کنعان سے مصر کی طرف, جب اپنی والدہ کے قبر کے نزدیک پہنچے, بے اختیار گھوڑے سے زمین پر گرے,
ماں کے قبر سے جب گزر ہوا بے اختیار زمین پر گرے, اسیر ہو گئے ماں کا عزیز, ماں کا لاڈلا فرزند جا رہا تھا, برداشت نہ ہو سکا. یہاں سعید سنجاد کا گزر جب مقتل سے ہوا, شہیدوں کی لاش آپ نے دیکھی, آپ کی حالت غیر ہو گئی. شہزادی زینب فرماتی بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ کی جان نکل رہی ہے, آپ یادگار امامت ہے, نانا کے یادگار ہے, دادا کے یادگار ہے, حسین کے یادگار ہے. فرمایا خوبی اما آپ نہیں دیکھ رہی ہے, ان ملائک نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا ہے, ہمارے عزیزوں کو دفن تک نہیں کیا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے ان کی نظر میں حسین آل حسین مسلمان بھی نہیں. یہ زخم سعید سنجاد کے دل پر شاید سب سے گہرا زخم تھا. روایت میں مدینے میں ایک دفعہ امام جا رہے تھے, کوئی غریب چیخ رہا تھا میں بے کس ہوں, میں غریب ہوں, میں تنہا ہوں. آپ رک گئے, پوچھا یہ بتاؤ اگر تم بے کس ہو, اگر تمہاری موت آ جائے تمہیں لوگ دفن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عرض کے لیے اپنے رسول اللہ مسلمانوں کے شہر ہے, یہ دینت میں علاج پڑی نہیں رہے گی, مجھے دفن کربلا کی طرف رخ کیا. السلام علیکم ابا عبداللہ, حسین آپ پر سلام ہو. کسی غریب کو رہنے نہیں دیتے, اس کی لاش پڑی نہیں رہتی, یہ آپ کی قسمت ہی کربلا.
اللہ القوم
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.